أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله. एक मर्तबा और बुलंदतर सलावत। कल की नशस्त में, कल की मजलिस में अर्ज किया था कि सूरह मुबारक कद्र की मंजिलत बहुत ज्यादा है। सूरह मुबारक कद्र की तिलावत का जो अजर व सवाब बयान हुआ है वो बे इंतहा है। इसके जो इस दुनिया में ज़ाहिर होने वाले आसार हैं वो, और उस दुनिया में ज़ाहिर होने वाले आसार जो हैं वो बेपनाह हैं। حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر شجر کا ایک ثمر ہوتا ہے، اور شجر قرآن کا ثمر سورہ قدر ہے۔ پھل ہے، انسان شجر کاشت کس لیے کرتا ہے؟ ثمر کے لیے، پھل کے لیے۔ یہ ایک روایت اگر اس پر غور کرتے رہیں تو اندازہ ہوگا کہ سورہ قدر کی معنویت کتنی ہے۔ ایک شجر اپنے پورے وجود کے ساتھ انسان کے لیے محبوب ہوتا ہے، مطلوب ہوتا ہے، مقصود ہوتا ہے بخاطر ثمر۔ جتنی محنت کرتا ہے انسان ایک شجر کی حفاظت کے لیے، اس کی پھل کی خاطر۔ اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ شجر قرآن کا ثمر سورہ قدر ہے۔ اس لیے میں نے کل چند روایتوں کی طرف اشارہ کیا تھا جس میں دنیاوی فضائل و آثار تھے۔ دنیا میں ظاہر ہونے والے آثار میں مثلاً یہ کہ سفر میں جائیے سورہ انا انزلنا کی تلاوت کر لیجئے، محفوظ واپس آئیں گے۔ رزق دنیاوی کے لیے سورہ مبارک قدر کی تلاوت کثرت سے کیجئے، رزق میں پروردگار برکتیں عطا فرمائے گا۔ اولاد کے لیے، خصوصاً اولاد نرینہ کے لیے، یعنی اور ساری روایتیں میں نے پڑھی نہیں آپ کے سامنے، کتابوں میں موجود ہیں، تفسیر البرہان میں موجود ہے، دوسری تفسیروں میں موجود ہے. اخروی فوائد، آخرت کے لیے جو فوائد ہیں، معنوی فوائد، اس کا اندازہ یوں کر سکتے ہیں آپ کے حدیث میں ہے کہ معصوم نے فرمایا ایک مرتبہ سورہ مبارکہ قدر کی تلاوت پورے ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے ثواب کے برابر اجر و ثواب، ایک مرتبہ، معصوم کا ارشاد ہے، معصوم کا ارشاد ہے، ایک مرتبہ سورہ مبارک قدر کی کوئی تلاوت کرے اور پورے ماہ مبارک رمضان کے روزوں کا ثواب برابر ہے. یعنی معصومین جب کچھ فرماتے ہیں تو کچھ فرماتے ہیں، جو علوم معنویات سے متعلق ہیں ان علوم میں ایک علم علم اشارات بھی ہے. عبارت کیا، اشارت کیا، ادا کیا، وہاں کے اشارات، وہاں کے عبارات، وہاں کی ادائیں، ہر چیز میں ایک جہان معنی پوشیدہ ہوتا ہے. ایک روایت میں کہ اگر انسان وقت ظہر زوال اول وقت 100 مرتبہ سورہ مبارکہ انا انزلناہ کی تلاوت کرے تو خواب میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہو. یہ معمولی فائدہ ہے، معمولی اثر ہے، یہ معمولی اثر ہے. کون ہوگا جس کی آرزو نہ ہو کہ حضور کی زیارت کرے، خواب میں حضور نظر آ جائیں. ساری دعائیں کرتے ہیں، کبھی یہ دعا کی آپ حضرات ہیں کہ پروردگار ہمیں حضور کی خواب میں ہی زیارت نصیب ہو جائے؟ ساری تو دعائیں کرتے ہیں، کسی معصوم کے لیے، پیغمبر کے لیے. اچھا، دعا کے علاوہ کچھ اس کے اعمال ہیں، اوراد ہیں، کچھ طریقے بتائے گئے ہیں، کچھ ریاضتیں بتائی گئی ہیں کہ ایسا کرو گے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی. کتنے خوش قسمت ایسے دنیا میں ہیں، لوگ جھگڑتے ہیں مسائل میں کہ یہ طریقہ نماز کا صحیح ہے یا وہ طریقہ نماز کا صحیح ہے. کتنے خوش قسمت ہیں جنہوں نے حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. جس نے حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہو اس کے لیے پھر کسی شک کا مقام ہوتا ہے کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھی جائے یا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی جائے، قنوت نماز میں پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے، نشست کس طرح ہو، قیام کس طرح ہو. اس نے حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. بہرحال سورہ مبارک قدر کے دنیاوی آثار اور اخروی آثار بے پناہ ہیں. اب اس موضوع کو صرف آپ کا ذوق بیدار کرنے کے لیے میں نے چند روایتیں پڑھی ہیں، چند. ایک روایت کا اور ذکر کر دوں اور پھر میں مطالب کچھ اور آگے بڑھاؤں. ماہ مبارک رمضان میں افطار کے وقت بھی سورہ قدر کی تلاوت مروی ہے اور سحر کے وقت بھی. افطار سے پہلے سورہ قدر کی تلاوت کرو، سحری میں سحر کھاتے وقت یا سحری کے بعد سورہ قدر کی تلاوت کرو، اس کا اپنا بے پناہ ثواب ہے. اور بعض تعبیرات، بعض مضامین روایات کے یہ ہیں کہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص افطار کرتے وقت سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے تو اسے راہ خدا میں جہاد کرنے والے کا ثواب ملتا ہے. ایک مقام پہ یہ ہے کہ اس طرح کا ثواب ملتا ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنے راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے اپنے خون سے نہایا ہو، اس کا کتنا اجر ہوگا اللہ کے نزدیک، وہ اجر، وہ ثواب اس کے میزان میں، اس کے نام اعمال میں ہوتا ہے کہ جو سورہ مبارک قدر کی تلاوت کرے. یہ سب ثواب، یہ سب آثار یوں ہی نہیں ہے، معصومین کے کلمات کے پیچھے حقائق ہوتے ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ ترغیب دینے کی خاطر، تشویق کی خاطر، شوق دلانے کے لیے، رغبت پیدا کرنے کے لیے، ایسا نہیں ہے. یہ تو وہ ہستیاں ہیں نا کہ جو کہہ دیتی ہیں وہ ہو جاتا ہے. اگر معصومہ نے بچوں سے کہہ دیا کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں تو کپڑے آئے یا نہیں آئے؟ اگر معصوم ہم سے کہیں کہ تم یہ سورہ پڑھو یہ ثواب ملے گا، تو پھر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں. بس جو کل بات میں نے عرض کی تھی کہ اتنی گنجائش ہے تحقیقی کہ آپ یہ تحقیق کر لیے کہ واقعاً روایت معصوم سے صادر ہے یا نہیں. بہت سی روایتیں موضوعہ بھی ہیں، مجعولہ بھی ہیں، لوگوں نے گڑھ رکھی ہیں روایتیں بہت سی، لیکن یہ تحقیق کر لیجئے، رجال، سند، متن، مضمون معصوم سے صادر ہے یا نہیں ہے. اگر معصوم سے یہ چیز مروی ہے اور صادر ہے تو پھر کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، پھر یقین کے ساتھ عمل کرنا چاہیے. یہ تو ایک مرحلہ ہوا. اب میں اس سے زیادہ فضائل کی روایتیں نقل نہیں کروں گا، وہ آپ حضرات کتابوں میں تلاش کریں. اب مرحلہ تفسیر کا ایک قدم آگے بڑھے. سورہ مبارکہ قدر کی بسم اللہ، اس کی کیا معنویت ہے؟ یہ میں کل اشارہ کر چکا کہ سورہ حمد کی بسم اللہ الگ ہے، سورہ بقرہ کی بسم اللہ الگ ہے، ہر سورہ کی بسم اللہ الگ ہے. اس سورہ کی بسم اللہ سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک ایسی ترکیب ہے، ایسا جملہ ہے کہ جس میں ایک کسی فعل یا ایک اسم کی ضرورت رہتی ہے مکمل کرنے کے لیے، اور وہ فعل یا وہ اسم انسان کے حسب حال ہوتا ہے. مثلا جس وقت آپ کوئی کتاب اٹھا رہے ہیں پڑھنے کے لیے، دل میں کیا ہے آپ کے؟ پڑھنا شروع کر رہے ہیں، آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں یہ ہوگا ترجمہ کہ میں پڑھنا شروع کر رہا ہوں اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے. دل میں کیا تھا؟ پڑھنا شروع کر رہا ہوں. آپ دسترخوان پر بیٹھے، آپ کھانا کھانا چاہتے ہیں، آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں کیا ترجمہ ہوگا؟ میں کھانا کھا رہا ہوں اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے. ترجمہ بدل گیا ہے. کوئی شخص میدان جنگ میں جہاد کر رہا ہے، اس نے تلوار اٹھائی، اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں کیا ہے؟ میں جہاد کر رہا ہوں اللہ کی راہ میں، تلوار اٹھا رہا ہوں اللہ کی راہ میں، اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے. سفر کر رہے ہیں آپ، دریا آ گیا سامنے، نہیں ہے کوئی وسیلہ، آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قدم پانی پہ رکھ دیا، اس کے کیا معنی ہے؟ کہ میں سفر طے کر رہا ہوں اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے. جو انسان کی کیفیت ہوگی، جو عمل انسان سے صادر ہو رہا ہوگا، جو شے انسان ایجاد کر رہا ہوگا، اس وقت وہ جب کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اس عمل سے وابستہ ہوگا. آثار بھی اسی طرح ظاہر ہوتے ہیں، آثار بھی اسی طرح ظاہر ہوتے ہیں. مشہور روایت ہے، یہ واقعہ مشہور ہے روایت سے آتے نظر، کہ بغداد میں علامہ شریف مرتضی، علامہ مرتضی عالم الہدا، علامہ سید رضی کے بڑے بھائی، جو فقیہ تھے، مرجع تقلید تھے. آپ حضرات یہ تو نہیں سمجھتے نا کہ مرجع تقلید 20ویں صدی میں صرف پیدا ہوئے ہیں، ہمیشہ مرجع تقلید موجود رہے۔ یہ علامہ مرتضیٰ سید علی، چھوٹے بھائی کا نام سید محمد تھا، بڑے بھائی کا نام، چھوٹے بھائی نے نہج البلاغہ مرتب کی، بڑے بھائی نے فقہ اور اصول میں زیادہ کام کیا، فقیہ دورہ تھے وہ، یہ بھی مجتہد تھے مگر وہ فقیہ دورہ تھے، مرجع تقلید تھے۔ ان کے درس میں ایک شخص روز آتا تھا اور لائق تھا، ایک دن درس سے غائب ہو گیا، دیر میں پہنچا۔ انہوں نے پوچھا کہ بھئی دیر کیوں ہو گئی؟ کہا کہ آپ کو معلوم ہے میرا مکان جو ہے وہ دریا کے اس پار ہے، میں روز آتا ہوں جاتا ہوں، روزانہ کشتی ہوتی ہے پہنچا دیتی، آج کشتی نہیں تھی، دیر ہو گئی، جب تک کشتی کا انتظار کیا اس کے بعد میں یہاں آیا۔ تو آپ نے کہا اچھا بیٹھو، ایک کاغذ اٹھایا اس پہ کچھ لکھا اور کہا یہ اپنے پاس رکھ لو، اب تم کشتی کے محتاج نہیں رہو گے، کشتی وقت پہ ہو تو کشتی پہ سوار ہو جانا، وہیں ورنہ تم چلے جانا۔ انہوں نے رکھ لیا اور اس کے بعد تجربہ کیا، آئے گئے پانی پہ اس طرح چلتے گئے جیسے کہ راستے پہ چل رہے ہیں۔ بعد میں جب جستجو ہوئی کہ یہ کون سا طلسم ہے، کون سا تعویذ ہے، کون سا ذکر ہے، کون سی چیز ہے جو دی ہے، علامہ مرتضیٰ عالم الہدا نے جب کاغذ کھولا تو کچھ نہیں لکھا ہوا تھا اس پہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف بسم اللہ۔ آپ حضرات ان چیزوں کو کبھی کبھی، نعوذ باللہ، میں کسی مومن سے سوء ظن نہیں رکھتا، ہو سکتا ہے کسی کمزور عقیدے کے انسان کہ دل دماغ میں وسوسے شیطانی کے تحت یہ آ جاتا ہو کہ یہ قصہ کہانی ہے، قصہ کہانی نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں، کلام حق میں یہ اثر ہے، کلام اللہ میں یہ تاثیر ہے۔ اگر یہ باب کھل جائے، اب مشکل یہ ہوتی ہے نا کہ میری ان مجلسوں میں نظر گھڑی پہ زیادہ ہوتی ہے، مضمون پہ کم، نہیں آج کل یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ گھڑی اتار دیں، اس لیے کہ افطار بھی کرنا ہے۔ یہ موضوع خاص طور سے آپ جیسے باذوق مومنین کے لیے کھول کر بیان کرنے کا دل چاہتا ہے، یہ موضوع اس کی گہرائی میں اترنے کا دل چاہتا ہے، یوں ہی نہیں ہے۔ یہ تاثیر کیسے ظاہر ہوتی ہے، کہاں سے پیدا ہوتی ہے، بہرحال یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق میں عرض کر رہا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان جو فعل انجام دیتا ہے، جو عمل اس سے صادر ہوتا ہے، جو شے وہ ایجاد کر رہا ہوتا ہے، اس کے حسب حال بسم اللہ کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ مبارکہ قرآن مجید کے مختلف سوروں میں الحمد میں ہے استعین بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی بسم اللہ استعین، اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے میں مدد حاصل کرتا ہوں۔ سورہ مبارکہ کوثر میں کیا ہوگا، بسم اللہ عطیناک، ہم نے اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے تمہیں عطا کیا ہے۔ یہاں کیا ہوگا، بسم اللہ انزلنا، ہم نے اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے نازل کیا ہے۔ جب فرق کیا پڑے گا، اس میں نکتے کیا نہفتہ ہیں، کیا پوشیدہ ہیں۔ بسم اللہ اولاً سورے سے مربوط ہے، مضمون مکمل ہے، ثانیاً وجودی حقیقت کیا ہے، ایک ہوتی ہے لفظی حقیقت، ایک ہوتی ہے وجودی حقیقت، تکوینی حقیقت، تکوینی حقیقت کیا ہے، وجودی حقیقت کیا ہے۔ وجودی حقیقت یہ ہے کہ اسم حق اور ذات حق دونوں کی صفت کیا ہے، رحمانیت بھی ہے، رحیمیت بھی ہے، توجہ ہے،
رحمانیت اور رحیمیت ذات حق کی صفت بھی ہے، اسم حق کی صفت بھی ہے۔ یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں، آپ کے ذہنوں سے اگر یہ بات محو ہو گئی ہے تو تازہ کر دوں، اس کی دلیل خود سورہ حمد ہے۔ سورہ حمد میں پہلے کہا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم دو بار کیوں آیا؟ چھوٹا سا تو سورہ ہے، اور وہ بھی سورہ کون سا؟ پورے قرآن کا خلاصہ۔ اگر 600-700 صفحے کی کتاب میں کسی جوان کو دوں، کسی بچے کو دوں کہ تم اس کو مختصر کر دو، اس کی سمری لکھو، تو اس کی کوشش ہوگی کہ ایک ایک لفظ چن کے ایسا رکھے کہ جس میں ریپیٹیشن نہ ہو، بات مکمل ہو جائے۔ یہ 6666 آیتیں بقول معروف جو کہ مشہور ہے زبانوں پر، 6000 سے زائد آیتوں کا خلاصہ صرف 7 آیتوں میں لکھا جا رہا ہے سورہ حمد میں، اور اس میں الرحمن الرحیم دو بار کیوں ذکر کیا جا رہا ہے؟ پہلے کہا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ دو بار اسی لیے آیا ہے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ ذات حق بھی رحمان و رحیم ہے، اسم حق بھی رحمان و رحیم۔ واضح ہے یہ نقطہ جو بسم اللہ میں ہے، وہ اس لیے تاکہ اسم حق سبحانہ و تعالی، اس کے جو صفات ہیں، اسم کے جو صفات و آثار ہیں، اس میں بھی رحمانیت ہے، اس میں بھی رحیمیت ہے، اور ذات حق میں تو ہے، ذات حق سبحانہ و تعالی میں جو رحمانیت و رحیمیت ہے، اس کے لیے بعد میں کہا گیا الحمد للہ۔ تمام تعریف ہے معبود برحق کے لیے، جس کی صفتیں کیا ہیں؟ رب العالمین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے۔ اب جو صفتیں ہیں وہ ذات حق کی ہیں، لیکن پہلے جو بیان ہوئی وہ اسم حق سبحانہ و تعالی کی صفت ہے، واضح؟ تو معلوم ہوا اسم حق میں بھی رحمانیت بھی ہے، رحیمیت بھی، توجہ رہے۔ اب جو شے نازل ہوگی اسم حق کے ساتھ، اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے نازل کیا ہے اسم حق کے ساتھ، اس شے میں بھی رحمانیت بھی ہوگی، رحیمیت بھی ہوگی۔ رحمانیت رحمت حق کے وہ آثار ہیں جو اس دنیا میں ظاہر ہونے والے ہیں، رحیمیت اس اسم گرامی کے آثار آخرت میں ظاہر ہونے والے ہیں۔ اب جو شے اس اسم حق کے ساتھ نازل ہوگی جس میں رحمانیت بھی ہو، جس میں رحیمیت بھی ہو، وہ شے اس دنیا میں بھی اس کے آثار ظاہر ہوں گے، اس دنیا میں بھی اس کے آثار ظاہر ہوں گے۔ یعنی اگر قرآن نازل ہو رہا ہے تو یہ قرآن اس دنیا میں بھی فائدہ پہنچانے والا ہے، اس دنیا میں بھی فائدہ پہنچانے والا ہے۔ یہ صرف اس دنیا تک کے لیے نہیں ہے، اسی لیے جتنے کلمات ہیں، جب وہی فضائل کی حدیثیں بیان ہوتی ہیں تو اس میں کہیں یہ فضیلت ہے کہ یہ کام کرو گے تو رزق میں وسعت ہوگی، یہ پڑھو گے تو رزق میں وسعت ہوگی، یہ کہاں کی ہے، یہ کون سا اثر ہے؟ رحمانیت کا اثر ہے۔ سفر میں محفوظ رہو گے، یہ کون سا اثر ہے؟ رحمانیت کا اثر ہے۔ کمزوری دور ہوگی، صحت حاصل ہوگی، کون سا اثر ہے؟ رحمانیت کا اثر ہے۔ آخرت میں اتنا ثواب ملے گا، یہ کون سا اثر ہے؟ رحیمیت کا اثر ہے۔ جنت نصیب ہوگی، کون سا اثر ہے؟ رحیمیت۔ حوض کوثر تک پہنچنا نصیب ہوگا، کون سا اثر ہے؟ رحیمیت۔ جتنے سورے قرآن مجید کے ہیں ان کی تلاوت آپ کریں تو اس میں رحمانی اثرات بھی ہیں اور رحیمی آثار بھی ہیں، توجہ ہے؟ یہ ایک نقطہ، یہ بھی اجمالاً کہہ کے گزر رہا ہوں، اجمالاً یہ سب اگر مثالیں دوں اور دلائل پیش کروں اور شواہد پیش کروں دلائل ہوتے ہیں عقلی منطقی، شواہد ہوتے ہیں عملی وجودی، تو پھر بات کے لیے وقت زیادہ درکار ہوگا. بہرحال یہ ایک نقطہ کہ یہ بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلنا ہو، یعنی جو کچھ بھی ابھی یہ میں نہیں عرض کر رہا ہوں کہ کیا نازل ہوا، کیا نازل ہوا. مشہور یہ ہے کہ قرآن نازل ہوا، ہم قبول کرتے ہیں قرآن نازل ہوا، بے شک قرآن نازل ہوا. قرآن نازل ہوا حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اس میں کوئی شک نہیں. قرآن نازل ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، معبود برحق، اس معبود برحق جو رحمان و رحیم ہے، اس کے اس اسم کے ساتھ جو رحمان و رحیم ہے، یہ قرآن نازل ہوا. یا جو حقیقت بھی نازل ہوئی اس میں یہ دو کیفیتیں ہوں گی کہ دنیا کے لیے بھی فوائد ہوں اور آخرت کے لیے بھی. کل ایک اشارہ کر دیا تھا میں نے کہ قول موجود ہے، میں مبتکر نہیں ہوں، میں پہلی بار اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں، قول موجود ہے کہ یہاں حقیقت ولایت بھی مضمر ہے. اچھا، جب بھی ہم ولایت کا ذکر کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا طبقہ ہے مسلمانوں میں جو کہتا ہے کہ دیکھیے ایک موضوع کے علاوہ ان کے سامنے کوئی دوسرا موضوع ہے ہی نہیں. جہاں سے بھی بات شروع ہوتی ہے ولایت تک پہنچتی ہے. اس میں یہ ہماری مجبوری ہے، قرآن کا مزاج یہ ہے کہ قرآن کی بات جہاں سے شروع ہوتی ہے ولایت تک پہنچتی ہے. یہ تو اگر ایسا ہی مضمون ولایت سے کسی کو، موضوع ولایت سے کسی کو اگر نعوذ باللہ اس کی اسے تقدر خاطر ہے تو قرآن کی تلاوت ہی چھوڑ دے. قرآن نازل ہی ہوا ہے توحید حق صمدی کے تعارف کے لیے، اس لیے کہ انسان وابستہ ولایت ہو جائے. سبحان اللہ، توحید سے وابستگی کا نام ہی ولایت ہے. آیت الکرسی پڑھ لیجئے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ نے اپنی تذکرہ کیا اور جو ربط ہے اللہ کا مومنین سے اس ربط کو ولایت سے تعبیر کیا ہے. اللہ ہو، یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں؟ اللہ اپنا رابطہ خلق کے ساتھ جو مستوار کر رہا ہے، خاص طور سے مومنین کے ساتھ، اللہ کا رشتہ جو مومنین کے ساتھ ہے وہ کون سا رشتہ ہے؟ ولایت کا رشتہ ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان لانے والوں کا ولی ہے، رشتہ جو ہے ایمان لانے والوں کا اللہ کے ساتھ وہ ولایت کا رشتہ ہے. اب ولایت کا مضمون، اگر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ قدر ثمرہ شجر قرآن ہے، پھل ہے، تو بات واضح ہے. جو حق کی طرف سے خلق کا ولی بنایا جائے، جو حضرت حق سبحانہ و تعالی کی طرف سے عالم خلق کا ولی بنایا جائے، پھر اس میں ظاہر ہے کہ صرف انسان شامل نہیں ہے، ہر شے شامل ہے. اس لیے جو ادھر سے منسوب اولیاء ہیں جنہیں اللہ نے ولی بنایا ہے، ان کا تصرف ہر شے پر ہے. بلکہ یہ کہنا کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی غلو نہیں ہے کہ کوئی شے بغیر ان کے اذن کے اثر ظاہر نہیں کر سکتی. وہ ان کی شان ہے کہ وہ بغیر اذن حق کچھ نہیں کرتے. یہ خلق کی شان ہے کہ بغیر ان کے اذن کے کچھ نہیں کرتی. اس مضمون کو ہضم کرنا بہت سوں کے لیے دشوار ہو جائے گا، ناممکن ہو جائے گا. جو وجود حجت حق ہے اس کے آثار، آج اگر سورج چمک رہا ہے، آج اگر چاند میں روشنی ہے، اگر آج زمین میں حرکت ہے، آج اگر یہ کائنات متحرک ہے ایک نظم و ضبط کے ساتھ، تو یہ فیض وجود حضرت حجت ابن الحسن العسکری. کچھ نہیں کرتے بغیر اذن حق. کائنات کو حق سبحانہ و تعالی نے پابند بنایا ہے ان کا. اس لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ولی یہ حق اگر دعا کر دے اشارہ کر دے تو سورج پلٹ آئے. تعجب درخت کو اشارہ کر دے قریب آ جائے, وہ تعجب کی بات نہیں. سنگریزوں کی طرف اشارہ کر دے وہ بولنے لگے, کوئی تعجب کی بات نہیں. زمین کو زلزلہ آئے اور یہ کہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں, ٹھہر جاؤ تھم جاؤ تھم جائے, کوئی تعجب کی بات نہیں. ولایت ہے یہ. ولایت جن کی سمجھ میں نہیں آتی انہیں اپنے عقل میں ترقی لانے کی کوشش کرنی چاہیے. بحث کی گنجائش نہیں ہے یہاں پر. بحث کی گنجائش اس اعتبار سے کہ انسان بحث کرے, یعنی کنجکاوی, جستجو, تلاش, تحقیق. تحقیق کیجئے, دروازہ تحقیق کا کھلا ہوا ہے. تحقیق کا دروازہ کھلا ہوا ہے. عقل میں ترقی پیدا کیجئے. اور اسی لیے روایات, کل جہاں پر گفتگو ختم ہوئی تھی, آج روز بدر ہے. میدان بدر میں کیا ہوا, کتنی نشانیاں حق سبحانہ و تعالی کی سامنے آئیں, اللہ سبحانہ و تعالی کی کتنی نشانیاں ظاہر ہوئیں. کب؟ جنگ بدر میں, شب بدر اور روز بدر. سب کے بیان کا تو موقع ہی نہیں ہے. میرا خیال یہ گھڑی بالکل صحیح چل رہی ہے, ٹھیک کیا ہے آج آپ نے. پہلی سب سے بڑی لڑائی, اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی اور دو تین جھڑپیں ہو چکی تھیں مشرکین سے اور مسلمین سے, لیکن جنگ بدر, اسے کہتے ہی ہیں غزوہ بدر الکبرا, غزوۃ بدر الکبرا, بڑی جنگ. اس بڑی جنگ میں نقشہ کیا تھا؟ اب اسباب اور وقائع اور آثار ان سب پہ اگر گفتگو ہو تو ہر چیز بحث طلب ہے. سبب جنگ جو دوسرے بیان کرتے ہیں وہ کچھ اور ہے, جو ہم بیان کرتے ہیں وہ کچھ اور ہے. حالات و واقعات جنگ کے جو دوسرے بیان کرتے ہیں وہ کچھ اور ہے, جو ہم بیان کرتے ہیں کچھ اور ہے. آثار اس کے, بہرحال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ جنگ کے لیے نکلیں, اس کے اسباب فراہم ہوئے آپ نے. اور جنگ بدر کا بیان تفصیل سے ضروری ہے, اس پہ غور کرنا ضروری ہے, اس لیے کہ وہ جنگ ہے کہ جس کو قرآن مجید میں پروردگار عالم نے تفصیل سے محفوظ رکھا ہے. آیتیں جنگ بدر کا منظر, جنگ بدر کے اسباب, جنگ بدر پہ کئی آیتیں, متعدد آیتیں ہیں جنگ بدر سے متعلق قرآن مجید میں. اگر یہ ہوتا کہ یہ ماضی کا قصہ ہے, اسے بار بار کیوں دہراتے ہیں, یہ بڑی گستاخی ہوگی, بڑی گستاخی ہوگی. جو کچھ جنگ میں ہوا, اگر کوئی جنگ میں ٹھہرا رہا, دوسری جنگوں میں بھی اگر کوئی جنگ میں ٹھہرا رہا تو اللہ نے اس کو داد دی, اگر کوئی جنگ سے فرار کر گیا تو اس کا بھی ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا, قرآن مجید میں کیا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ اور وہ باتیں بعد میں آئیں گی. جنگ بدر میں حضور کا لشکر صرف 313 افراد پہ مشتمل, ایک روایت یہ ہے کہ 314 افراد, ایک کا فرق ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پہ اتفاق نہ ہو, کم سے کم ایک عدد کا اختلاف. لیکن بہرحال ثابت حقیقت یہ کہ 313, اتنے بڑی فوج میں کتنے گھوڑے تھے؟ صرف 2. اس زمانے میں گھوڑے یعنی میزائل, گھوڑے یعنی جنگی طیارے. گھوڑوں کے بغیر جنگی نہیں ہو سکتی. صرف 2. تلواریں کتنی, نیزے کتنے, سب گنی گنی ہوئی تھی. بے سر و سامان لشکر, اور ادھر سے آنے والے افراد کی تعداد 1000, سب پورے ساز و سامان لشکر سے آراستہ اور پیراستہ اور آمادہ. اب اس کی تفصیلات تاریخ میں پڑھ لیجئے گا. یہ دو لشکر مد مقابل ہوتے ہیں. کسی بھی جنگ کی تیاری کے لیے جو سربراہ ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پلاننگ اسٹریٹیجی تیار کرنا ہے, میدان جنگ پہ نظر رکھنی ہے, لوگوں کو ہمت دلانا ہے, حوصلہ دلانا ہے, سب کچھ کرنا ہے. تاریخ کہتی ہے, حدیث کہتی ہے, روایات بتاتی ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب بھر ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے رہے اور لشکر سوتا رہا. وہ بھی کیا قیامت کی نیند کے, اس نیند کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے. کیا عرض کروں, میں کیا عرض کروں, کیسی نیند سوئے تھے. ماہ مبارک رمضان ہے, چونکہ قرآن میں بھی اشارہ ہے, روایات میں تفصیل ہے, ایسی نیند سوئے تھے کہ سپاہیوں پہ غسل واجب ہو گئے تھے. کیا نیند سوئے تھے, سپاہی سو رہے ہیں, قرآن ہی میں اشارات, سپاہی سو رہے ہیں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ الہی میں مناجات و دعا و ابتہال میں مصروف ہیں. گواہی کون دے گا کہ حضور نے شب بھر کیا کیا؟ جو سوئے گا وہ یا جو جاگے گا وہ؟ اب تاریخ سے پوچھئے, تمہیں کس نے بتایا کہ رسول رات بھر کیا کر رہے تھے, دوسرے رات بھر کیا کر رہے تھے؟ کسی اور کی ہمت ہے جو کہے جبرائیل نے بتایا ہے آ کے؟ کوئی مورخ کہہ سکتا ہے کہ جبرائیل نے مجھ سے بتایا ہے؟ جبرائیل تو کسی پہ نہیں نازل ہوتے تھے نا. جب رسول جاگ رہے ہوں گے اس کے معنی ہے کہ نفس رسول بھی تو بیدار ہوگا. رسول بیدار تھے, نفس رسول بیدار تھا, نفس رسول نے بتایا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت پہنچی. آپ نے فرمایا شب بھر پیغمبر نماز پڑھتے رہے, اور اس شب یہ واقعہ پیش آیا کہ امیر, پیغمبر کی حدیث ہے, دوسروں نے بھی نقل کی, ہم نے بھی نقل کی, کہ یہ ایک شب ہے کہ اس ایک شب میں 3000 فضیلتیں علی ابن ابی طالب کو حاصل ہوئی ہیں. کس کو؟ ظاہر فضیلتیں اسی کو تو حاصل ہوں گی جو بیدار رہے گا, جو کچھ کرے گا. 3000 فضیلتیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہوئی شب بدر. اب وہ 3000 فضیلتوں کی تفصیل میں روایت ہے, اس روایت کے بیان کا اب موقع نہیں رہا, وقت نہیں رہا, لیکن اس میں جو خلاصہ مطلب ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار نے وعدہ کیا تھا مسلمانوں سے, پیغمبر سے, کہ ہم فرشتوں کو بھیجیں گے اور یہ فرشتے آئیں گے اور جنگ میں مدد کریں گے, جنگ میں مدد کریں گے. پروردگار نے بھیجے فرشتے, فرشتے آئے, 1000 کر کے فرشتے آئے. پہلے 1000 فرشتے آئے, پھر 1000 آئے, پھر 1000 آئے, اور جب یہ فرشتے آتے تھے تو ان میں سے ایک ایک فرشتہ پہلے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو سلام کرتا تھا. اللہ, دنیا والے علی کی فضیلت کیا سمجھیں گے, ہم علی ابن ابی طالب کی فضیلت کیا سمجھ سکتے ہیں؟ بھیجنے والا خدا ہے, خدا جب بھیجے گا فرشتوں کو, قرآن مجید میں ہے ایک شان فرشتوں کی کہ یہ فرشتے کچھ بھی نہیں کرتے مگر اذن خدا سے, کچھ بھی نہیں کرتے مگر اذن خدا سے. جب اللہ بھیج رہا ہے کہ زمین پہ جاؤ, جنگ بدر میں جاؤ, اور یہ آنے کے بعد پہلے علی کو سلام کر رہے ہیں, اس کا مطلب ادب یہ سکھایا گیا ہے کہ بارگاہ نبوی میں پہنچنا تو دروازے کو سلام کرتے ہوئے.
یا علی, ماشاءاللہ,
وہ شہر علم ہیں، وہ شہر حکمت ہیں، وہ شہر حقیقت ہیں، یہ باب علم ہیں، یہ باب حکمت ہیں، یہ باب حقیقت ہیں، پہلے ان کی بارگاہ میں جانا، سلام کرنا، ادب حضوری سکھا کے بھیجا گیا ہے۔ سب فرشتوں نے مولا امیر المومنین کو سلام کیا، اس کے بعد پیغمبر کے لشکر میں شامل ہوئے اور پھر جنگ بدر میں حصہ لیا۔ جنگ بدر میں کس طرح حصہ لیا، یہ ایک الگ قصہ ہے، موقع ملا تو کل بیان کروں گا، اور یہ بیان اس بیان سے مربوط ہو جائے گا انشاءاللہ جہاں سورہ قدر میں نزول ملائکہ کا تذکرہ ہے، تنزل الملائکۃ والروح، جب وہاں تفصیل سے بحث ہوگی تو یہ بحث ہوگی فرشتے کب کب نازل ہوئے، کب کب نازل ہوں گے، کب کب نازل ہوتے ہیں، کیسے کیسے نازل ہوتے ہیں، نزول کی مصلحتیں کیا ہوتی ہیں، نزول کے آثار کیا ہوتے ہیں، یہ سب بحثیں ہوں گی انشاءاللہ۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کے آیات کو سمجھ سکیں، اور ان سوروں اور آیات کی برکات اس دنیا میں اور اس دنیا میں ہماری زندگی میں شامل حال ہوں، شامل وجود ہوں، اور پروردگار آپ کے طاعات، صیام و قیام کو قبول فرمائے، بحق قرآن عظیم و بحق اہل بیت مصطفیٰ و بحق مصطفیٰ صلوات اللہ علیہم اجمعین۔